اب ہم کتاب شریعت و طریقت کے پانچویں حصے کا آغاز کرتے ہیں جس کا عنوان ہے ثمرہ اعمال۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون۔ ترجمہ، جو شخص نیک کام کرتا ہے سو اپنے ذاتی نفع کے لیے، اور جو شخص برا کام کرتا ہے اس کا وبال اسی پر پڑتا ہے، پھر تم کو اپنے پروردگار کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ بس وہاں اخلاق اور اعمال حسنہ کا نعم البدل یعنی انعام، اور معاصی پر بعث العوض یعنی عذاب دیا جائے گا، یعنی ہر شخص کو اس کے اعمال کا ثمرہ ملے گا، جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، بغیر سعی کے حصول یعنی مقصود کا وعدہ نہیں۔ دین کے کاموں کے لیے سعی کرنی چاہیے، کیونکہ مقصود کا حاصل دو امر ہوتے ہیں، ایک مضرات سے بچنا اور دوسرا منافع کا حاصل کرنا۔ چنانچہ ساری دنیا کی کوششیں کسی مقصود کے حاصل کرنے میں اس واسطے ہوتی ہیں کہ تکلیفوں سے بچا جائے اور راحت کو حاصل کیا جائے، اور ہر کام میں یہی قاعدہ ہے، اس ثمرے کی بنا اعمال پر ہے، تو جیسے اعمال ہوں گے ویسا ہی ثمرہ ہوگا۔ بس اعمال کی تکمیل کا اہتمام کریں تاکہ ثمرہ کامل میسر ہو، اور یہ یاد رکھیں کہ طلب مقصود ہے، حصول مقصود نہیں۔ کام کرتے وقت صرف کام کا خیال رکھنا چاہیے، اگر کام کرتے وقت ثمرہ کی طرف بھی توجہ ہے تو وہ کام بھی ٹھیک طور پر نہیں ہو سکتا۔ مثلا ایک شخص نے بی اے کا امتحان دیا، گو امتحان دینے سے اس کا مقصود نوکری ہے، لیکن باوجود اس کے عین امتحان دیتے وقت وہ اس کا خیال بھی اپنے قلب میں نہیں لاتا، بلکہ ہمتن امتحان کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اگر امتحان دیتے وقت وہ نوکری کا خیال جما کر بیٹھے تو امتحان میں گڑبڑ مچ جائے گی، تو مقصود کی طرف توجہ ہونی چاہیے نہ کہ غیر مقصود کی طرف۔ مقصود کے معنی ہیں قصد کیا گیا، تو قصد ارادی چیز کا نام ہوتا ہے، اور کام اختیاری ہے، اور ثمرہ مثلا نوکری غیر اختیاری ہے۔ تو مقصود کام ہوا، بس کام کیے جائیے، البتہ حصول ثمرہ کے واسطے دعا کریں کہ ثمرہ کی بھی حاجت ہے۔ اب ہم اس پانچویں حصے کے پہلے باب کا آغاز کرتے ہیں جس کا عنوان ہے ثمرہ من العبد، یعنی عبدیت کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور جن اور انسان کو میں نے صرف اس واسطے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ حقیقت عبدیت، ایمان و عمل کے کمال کا نام عبدیت یا غلامی ہے، یعنی خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو بے چون و چرا ماننا اور کرنا، اور اس کی رضا اور خوشی میں اپنی خوشی اور خواہش و مرضی کو فنا کر دینا۔ بلکہ اگر غور کیا جائے تو خدا کے ساتھ تو ہم کو حقیقی غلامی کا تعلق ہے۔ انسانی غلامی سے تو آدمی آزاد بھی ہو سکتا ہے، برخلاف خدا کی غلامی سے کہ اس کے توق ہمارے گردن سے کبھی نہیں نکل سکتا، کیونکہ اس غلامی سے آزادی کی صورت یہی ہے کہ نعوذ باللہ ہم بندے نہ رہیں اور خدا خدا نہ رہے۔ انسان کو جس بات کے حاصل کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے وہ یہی عبدیت کی حالت ہے، یعنی دنیا میں انسان کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اوامر اور نواہی کو پورا کر کے عبدیت حاصل کرے، اور اوامر و نواہی کا تعلق ہی زیادہ تر افعال و اعمال سے ہے، خواہ وہ اصطلاحی عبادات ہوں یا معاملات و معاشرات و اخلاق، سب کو پورا کرنا ہی عبدیت یا بندگی ہے۔ اور کمال عبدیت یہ ہے کہ بندہ اپنے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، اور حق تعالیٰ جو تصرف اس کے اندر کرے اس پر راضی رہے۔ الحاظہ، عبد کی حیثیت سے ہم کو اوامر و نواہی کے اسرار و مصالح معلوم کرنے کا حق بھی نہیں، نہ اس کی فکر میں پڑنا چاہیے۔ بس جو حکم ہو بے چون و چرا ماننا اور پورا کرنا، اس کو عین حکمت و مصلحت جاننا چاہیے۔ بلکہ اگر خلاف مصلحت بھی ہو تب بھی دم مارنے کی گنجائش نہیں، کیونکہ ہم عبد یا غلام ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون پر اشکال کیا گیا کہ جن و انس کی تخصیص کی کیا وجہ ہے، عبادت تو ساری مخلوق ہی کرتی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ایک نوکر ہے، ایک غلام ہے، نوکر کا کام معین ہوتا ہے خواہ ایک یا متعدد، مثلا باورچی کے لیے کھانا پکانے کی خدمت معین، یا مکان پر بازار اور گھر کے کام کے لیے کوئی نوکر ہے، تو جس خدمت کے واسطے یہ نوکر ہیں ان سے وہی خدمت لی جا سکتی ہے، خود آقا بھی اس کا لحاظ رکھتے ہیں، حتیٰ کہ اگر آقا باورچی سے کہے کہ یہ خط لے کر گنگوہ یا کسی دوسرے شہر چلے جاؤ تو نوکر باورچی ضابطے سے انکار کر سکتا ہے، اور غلام کی کوئی خدمت معین نہیں، تمام خدمات اس کے ذمے ہیں، جس کا حکم ہو جائے، چنانچہ ایک وقت اس کو آقا کا پاخانہ بھی اٹھانا پڑتا ہے، ایک وقت میں آقا کی وردی پہن کر آقا کا قائم مقام ہو کر جلسہ یا دربار میں جانا پڑتا ہے، غرض غلام کو کسی وقت کسی خدمت سے بھی انکار نہ ہوگا۔ اسی طرح جن و انس کے سوا تمام مخلوق کی طاعت معین ہے، ہر شے مخلوقات میں سے ایک خاص کام پر مقرر ہے کہ اس کے سوا اس سے دوسرا کام نہیں لیا جا سکتا، مگر انسان کی کوئی خدمت مقرر نہیں۔ چنانچہ ایک وقت میں انسان کا سونا عبادت ہے، ایک وقت میں پاخانہ پھرنا بھی عبادت ہے، مثلا جماعت تیار ہے اور پاخانے کا زور ہو تو اس وقت پیشاب وغیرہ سے فراغت حاصل کرنا واجب ہے اور نماز پڑھنا ممنوع ہے، اس وقت بیت الخلاء جانا ہی عبادت ہے، ایک تو یہ حالت ہے، اور ایک وقت انسان کی یہ شان ہوتی ہے کہ مظہر حق بنا ہوا ہوتا ہے، اس وقت اس کی زبان سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں، غرض جو شان غلام کی ہوتی ہے وہی انسان کی ہے، عبد شدن کے لیے انسان ہی ہے، باقی تمام مخلوق ذاکر اور شاغل ہے، مگر عابد صرف انسان ہے، لہذا اس کا لازمی اقتضا یہ ہے کہ کسی خاص حالت اور کسی خاص کام کو اپنے لیے تجویز نہیں کر سکتا، بلکہ حضرت حق جس حالت میں بھی رکھیں اس میں اس کو رہنا چاہیے۔ کمبل اڑائیں تو کمبل اڑے، دوشالہ اڑائیں تو دوشالہ اڑے، بھوکا رکھیں تو بھوکا رہے، گھی کھلائیں تو گھی کھائے، یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی۔ غرض تفویض کلی ابدیت ہے، اور اپنی تجویز سے امتیازی شان بنانا ابدیت کے بالکل خلاف ہے، مثلا جب حق تعالی کھانے پینے کو اچھا دیں، اس وقت خستہ حال میں رہنا ناشکری، نعمت کی بے قدری اور خلاف اطاعت ہے، کیونکہ جیسے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنے نوکروں کو تنخواہ دو، کھانا کپڑا دو، ویسے ہی یہ بھی حکم دیا ہے کہ اپنی جان کو بھی راحت دو، بس جیسے نوکر خدا کی مخلوق و مملوک ہیں، تمہاری جان بھی خدا کی مخلوق و مملوک ہے، اس لیے تم کو اپنے اندر بھی بغیر اجازت کسی تصرف کا اختیار نہیں۔ اگر نوکر کو حکم الہی سے کھانا کپڑا دیتے ہو تو اسی آقا کے حکم سے تم اپنی خدمت بھی کرو، کیونکہ تمہاری جان بھی خدا کی ہے، غرض عارف اسی اعتبار سے حقوق نفس ادا کرتا ہے کہ خدا کا کام کرے۔ طریقہ کار، اعتقادات، عبادات، معاملات، معاشرات اور اخلاق جملہ ضروریہ یا دین میں شریعت کے اصول کے مطابق عمل کریں، اور یہی کمال ابدیت ہے۔ اخلاق جملہ ضروریات دین میں شریعت کے اصول کے مطابق عمل کریں، اور یہی کمال ابدیت ہے۔ اب ہم اس پانچویں حصے کے دوسرے باب کا آغاز کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے ثمرہ من الحق۔ پہلی فصل، رضاء الہی کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا بڑی چیز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہم انی اسألک رضاک و جنتک۔ ترجمہ، اے اللہ، میں آپ سے آپ کی رضا اور جنت کا سوال کرتا ہوں۔ حقیقت رضا، حق تعالی کو بندے کے ساتھ ایک خاص قسم کا تعلق ہو جانا، جس کا خاصہ ایک خاص انجذاب ہے، جس کے لوازم میں سے سہولت اطاعت اور حضور دائم ہے، اور یہ محض موہوب ہے، کیونکہ کسی عمل صالح میں یہ قابلیت نہیں کہ وہ رضاء الہی کے حصول کے لیے کافی ہو سکے، گو عادت اللہ یہ ہے کہ محض اپنے فضل سے اپنی رضا کو اعمال صالحہ پر مرتب فرما دیتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ کوئی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہ جائے گا، بلکہ حق تعالی کے فضل سے جائے گا، اور یہ نسبت مع اللہ عادتاً پھر کبھی زائل نہیں ہوتی، جیسے بالغ ہونے کے بعد صفت بلوغ کبھی زائل نہیں ہوتی۔ اس مسئلے کو صوفیہ نے بعنوان فنا تعبیر کر کے فرمایا ہے کہ الفانی لا یرد، یعنی فانی دو اصل کبھی مردود نہیں ہوتا۔ اگر یہ شبہ ہو کہ بعد وصول و حصول نسبت کے بھی تو معاصی کا صدور ہو سکتا ہے، بلکہ ہوتا ہے، پھر رضائے دائمی کا تحقیق کہاں رہا؟ تو سمجھ لو کہ گہری دوستی کے بعد یہ ضروری نہیں کہ کبھی شکر رنجی بھی نہ ہو، گاہے گاہے شکر رنجی بھی ہو جاتی ہے، لیکن تدارک کے بعد پھر ویسا ہی تعلق ہو جاتا ہے، بلکہ دراصل اس خفگی کے زمانے میں بھی دوستی کا اصل تعلق بدستور قائم رہتا ہے، وہ زائل نہیں ہوتا، شکر رنجی محض عارضی ہوتی ہے۔ مثلا تکمیل صحت کے بعد ضرور نہیں کہ اس حالت میں کبھی زکام بھی نہ ہو، یا کبھی اگر بد پرہیزی کر لے تو اس سے نقصان نہ ہو، بد پرہیزی سے نقصان ضرور ہوتا ہے، لیکن محض عارضی تدارک کے بعد پھر وہی حالت غالبہ صحت کی عود کر آئے گی۔ یا مثلا درسیات کے فراغ کے بعد یہ ضروری نہیں کہ کبھی کسی مقام پر اٹکے ہی نہیں، کہیں کہیں بعد فراغ بھی اٹکتا ہے، لیکن ذرا سی توجہ سے چل نکلتا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں رضوان من اللہ اکبر، یعنی رضا کو اکبر فرمایا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ یہی رضا بڑی چیز ہے، اس اکبر کی تحصیل کا ذریعہ بھی اکبر ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں ولذکر اللہ اکبر، اور البتہ اللہ کا ذکر اکبر ہے، معلوم ہوا کہ وہ ذریعہ ذکر اللہ ہے، اور تمام احکام پر عمل کرنے سے ذکر اللہ ہی مقصود ہے۔ جب بندہ اعمال صالحہ اختیار کرتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی توجہ اس پر منعطف ہوتی ہے، چنانچہ خود ارشاد فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات الى رضی اللہ عنہم ورضوا عن، ترجمہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، اللہ تعالیٰ ان سے خوش رہے گا اور وہ اللہ سے خوش رہیں گے۔ ان آیات میں رضا کو ایمان و اعمال صالحہ پر ہی مرتب فرمایا ہے، لہذا اول بتکلف اعمال ظاہرہ و باطنہ کی اصلاح کرے، بالخصوص اعمال باطنہ کی اصلاح زیادہ اہم اور دشوار ہے۔ جب اعمال ظاہرہ و باطنہ پر متدبہ مدت تک مواظبت رہتی ہے تو رفتہ رفتہ ان اعمال میں سہولت ہونے لگتی ہے اور ایک کیفیت راسخہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سہولت ہی کے لیے تمام مراقبات، ریاضات، مجاہدات، اذکار و اشغال مقرر کیے گئے ہیں۔ باقی اصل چیز اصلاح اعمال ظاہرہ و باطنہ ہی ہے، جس پر نسبت حقیقی مرتب ہوتی ہے۔ جب بندہ اعمال صالحہ ظاہرہ و باطنہ پر مداومت کرتا ہے تو حق تعالیٰ کو اس کے ساتھ رضائے دائمی کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اور نسبت مع اللہ کی یہی حقیقت ہے۔ جب تک عمل میں لگے رہو رضا حاصل ہے، اور جب رضا حاصل ہے تو سب کچھ ہے، چاہے وصال ہو یا نہ ہو، کیفیات ہوں یا نہ ہوں۔ طریقہ کار، طاعات میں صرف خدا کو مطلوب سمجھیں، کیفیات کو ہرگز مطلوب نہ سمجھیں، بلکہ جس کو وصال سمجھ رہے ہیں اس پر بھی نظر نہ کریں کہ ہم کو یہ وصال میسر ہوگا یا نہیں، صرف عمل کو مقصود سمجھیں، ہمت سے اسی میں لگے رہیں اور زبان حال سے یوں کہتے رہیں بقول شاعر، با بم اورا یا نا یا بم جستجو می کنم، حاصل آید یا نیاید ازرو می کنم، فراق و وصل چہ باشد رضائے دوست طلب، کہ حیف باشد ازو غیرو او تمنائے۔ اور شعر ہے، میل من سوئے وصال و وسیل اور سوئے فراق، ترک کام خود گرفتم تا برایت کام دوست، ارید وصالا و یرید ہجری فتر کما ارید لا یرید۔ دوسری فصل، قرب و وصول کا بیان۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا السابقون السابقون اولئک المقربون، ترجمہ، آگے بڑھ جانے والے، آگے بڑھ جانے والے، وہی تو مقربین ہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من تقرب الی شبر تقربت الیہ ذراعا ومن تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا ومن اتانی یمشی آتیتا ہرولتا او کما قال، ترجمہ، جو شخص میری طرف ایک بالش چل کر آتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ جاتا ہوں، اور جو میری طرف ایک ہاتھ چلتا ہے میں اس کی طرف کھلے ہوئے دو ہاتھ آتا ہوں، اور جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ حقیقت قرب، قرب کے مختلف درجات ہیں۔ ایک قرب تو حقیقی ہے جس کا ترجمہ مل جانے سے کر لو، یا ادراک حقیقت سے، یا اس کے ہم معنی جس لفظ سے چاہو کرو۔ سو قرب حقیقی تو کسی کو حق تعالی کے ساتھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ حق تعالی جسم اور مکان سے پاک ہیں، تو مل جانے کے تو کوئی معنی ہی نہیں ہو سکتے، اور ادراک حقیقت بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ادراک احاطہ کو چاہتا ہے اور بندہ ممکن ہے۔ حق تعالی واجب اور ممکن متناہی ہوتا ہے، اور واجب لا متناہی، پھر لا متناہی کو متناہی کیسے محیط ہو سکتا ہے؟ اسی لیے قرب بائیں معنی تو ہو نہیں سکتا کہ اتصال ہو جائے یا ادراک حقیقت ہو جائے، اور ایک قرب مجازی ہے جس کا حاصل رفع یا تقلیل حجب ہے، اور ان کے علاوہ ایک قرب علمی ہے جو خدا تعالیٰ کے ساتھ ہر چیز کو حاصل ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نحنو اقربو الیہ منکم ولکن لا تبصرون، یا نحنو اقربو الیہ من حبل الورید الآیہ۔ دوسرے قرب تعلق خصوصیت، جیسے اردو میں ہم کبھی یوں کہتے ہیں کہ میں پاس ہوں، کہو کیا کہتے ہو، یعنی سن رہا ہوں، اس میں تو پاس ہونے سے قرب علمی اور قرب سما کا بیان مقصود ہے، کہ کبھی ہم یوں کہتے ہیں کہ فلاں تو ہمارا قریب ہے، یعنی اس کو ہم سے خاص تعلق ہے۔ نیز کہتے ہیں کہ تم تو دور رہ کر بھی پاس ہی ہو، یعنی تم سے ہمارے دل کو خاص تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم فی الغرفات آمنون۔ ترجمہ، اور تمہارے اموال و اولاد ایسی چیزیں نہیں جو تم کو ہمارا مقرب بنا دیں، ہاں مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے، یہ دونوں چیزیں البتہ سبب قرب ہیں۔ سو ایسے لوگوں کے لیے ان کے نیک عمل کا دونا صلہ ہے، اور وہ بہشت کے بالا خانوں میں چین سے ہوں گے۔ اس آیت میں قرب سے مراد قرب رضا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا، جو بعض کو حاصل ہوتا ہے۔ قرب علم مراد نہیں، کیونکہ وہ مومن اور صالح کے ساتھ خاص نہیں۔ نیز اس آیت میں خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک بڑی دولت یعنی قرب کا پتہ اور اس کے حصول کا طریقہ بتایا ہے، اور جو غلطیاں اس میں واقع ہوتی ہیں ان پر تنبیہ فرمائی ہے۔ یعنی مال و اولاد جس کی تحصیل کے پیچھے لوگ پڑے ہیں، یہ قرب کا ذریعہ نہیں ہو سکتے، بلکہ اس کے ذرائع ایمان و عمل صالح ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایمان و عمل صالح میں وہی درجہ مطلوب ہوگا جو کامل ہو، کیونکہ ناقص تو ادنا سے ادنا مومن کو بھی حاصل ہے، وہ پورا پسندیدہ نہ ہوگا، اور جو پورا پسندیدہ نہ ہو وہ پسند یا رضا کا ذریعہ کیسے بن سکتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی روح سے جو قرب مطلوب ہے، اور جس کو اولئک المقربون میں انسانیت کا بلند ترین مقام قرار دیا گیا ہے، وہ کمال ایمان یا بالفاظ دیگر کمال دین ہی کا نام ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر اصطلاحاً علم احسان کی طرح تصوف کا دوسرا نام علم قرب رکھا جائے تو مضائقہ نہیں، بلکہ اس اعتبار سے بالکل صحیح ہے کہ اسلامی تصوف چونکہ نام ہی احسان یا کمال دین کا ہے، اسی کمال دین کے درجے کا قرآنی نام قرب ہے، یعنی کامل ایمان و عمل صالح یا کمال دین، خصوصاً جب وہ امر طبعی کا سا حال بن جائے کہ دینی زندگی اور دینی احکام کی اطاعت طبیعت بن جائے، اور زندگی کی ہر حرکت و سکون میں وہی بات بالطبع پسند ہو اور کرنے کو جی چاہے جو خدا اور رسول کو پسند اور اس کی مرضی ہو۔ تو اصل مقصود رضا ہے، محض وصول مقصود نہیں، یعنی جو وصول یا قرب حق تعالی کی رضا کے ساتھ نہ ہو وہ مقصود نہیں، اس لیے کہ قرب کبھی بصورت بعد ہوتا ہے اور کبھی بصورت قرب ہوتا ہے۔ اس کی مثال ہمارے معاملات دنیاوی میں ایسی ہے کہ ایک شخص تو وہ ہے جو بادشاہ وقت سے دور ہے، مگر بادشاہ نے اس کو کسی عہدہ جلیل القدر اور خطابات سے نوازا ہے، اور شب و روز شاہی عنایت تو الطاف اس پر متوجہ ہیں، گو یہ شخص صورتاً بادشاہ سے بعید ہے مگر فی الحقیقت قریب ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو جرائم شاہی کا مرتکب ہے، جس کی وجہ سے بادشاہ اس سے سخت ناراض ہے اور حکم ہے کہ اس کو جہاں پاؤ گرفتار کر لو۔ حسب الحکم شاہی وہ بادشاہ کے روبرو حاضر کیا گیا۔ بس وہ شخص گو ظاہراً قریب ہو مگر واقع میں یہ بعید و مردود ہے۔ اسی طرح وصول وہی مقصود ہے جو رضا کے ساتھ ہو۔ قرب کی کوئی حد نہیں، ہر درجے کے آگے بھی درجات ہیں، اور ظاہر ہے کہ قرب طبعاً محبوب ہے تو اس کا ہر درجہ محبوب ہے، خصوصاً اس شاق کو کہ وہ تو اگر جان لے کہ قرب کے اور بھی درجات ہیں تو ان کی موجودہ حالت پر کبھی صبر نہیں ہو سکتا۔ بقول شاعر، نہ گوئم کے بر آب قادر نیند، کہ بر ساحل نیل مستسقی اند۔ غر زیادت قرب سے ان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ تو اب سمجھیے کہ عالم ارواح میں قرب تو تھا مگر ایک خاص حد تک ہی تھا، بڑھتا نہ تھا، کیونکہ قرب جانبین کے تعلق سے بڑھتا ہے، اور حق تعالی کی عادت یہ ہے کہ ان کو بندے کے ساتھ تعلق اس وقت بڑھتا ہے جب بندے کی طرف سے طلب ہو، اور طلب کی حقیقت ہے عمل، وہاں عمل تھا ہی نہیں، اس لیے قرب بڑھنا نہ تھا، اس لیے عالم ارواح سے عالم اجسام میں بھیجا کہ طلب سے عمل پیدا ہو اور اس سے ترقی کا دروازہ کھلے، جیسا کہ حدیث قدسی مذکورہ بالا میں خود فرماتے ہیں۔ غرض، مزید قرب کے لیے طلب اور طلب کے بعد سعی کی ضرورت ہے، اور وہ قرب جس کو قصد سے حاصل کیا جاتا ہے ایسے ہی اعمال سے حاصل ہوتا ہے جو اختیاری ہیں۔ بس عالم ارواح میں اعمال سے متعلقاً محرومی تھی، کیونکہ وہاں اعمال پر قدرت ہی نہ تھی، وہاں ہم ناقص تھے۔ حق تعالی کو زیادہ قرب عطا فرمانا منظور تھا، اس لیے یہاں عالم ناسوت یعنی دنیا میں بھیج دیا۔ یہ بھی قرب بصورت بعد ہے، کیونکہ بہت سے اقسام قرب وہ ہیں جو بصورت صلات اور بصورت صوم پر موقوف تھے، بعض قرب وہ ہیں جو صورت حج پر موقوف ہیں۔ یہ روح مجرد کو بغیر جسم کے کیسے حاصل ہوتے؟ وہاں چہرہ ہی نہیں تو نماز میں ودع الجہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کو بھوک پیاس نہیں تو روزہ کیسے ہوتا، اور طواف بیت اللہ کیسے ہوتا، وغیرہ وغیرہ۔ تو روح ان اقسام قرب کی تحصیل سے بالکل عاجز تھی۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں آنا بصورت عتاب تھا، مگر حقیقت میں یہ عنایت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھیج کر ہمارے لیے ترقی کی راہیں کھول دیں۔ رات دن جتنی ترقی چاہو اعمال کے ذریعے کر سکتے ہو، کوئی اس کی حد ہی نہیں، کسی درجے پر پہنچ کر ترقی بند نہیں ہوتی۔ عاشق کو بھلا اس پر کہاں چین آ سکتا ہے کہ محبوب کے سامنے ہو اور یہ کہہ دے کہ خبردار آگے نہ بڑھنا، وہ تو چاہتا ہے کہ محبوب سے لپٹ جاؤں، بلکہ اس سے زیادہ یہ کہ وہ مجھ سے لپٹ جائے۔ لپٹنے میں یہی تو ہوتا ہے کہ محبوب عاشق کو غایت قرب کے ساتھ اپنے احاطے میں لے لیتا ہے۔ سو قرب تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید وغیرہ سے ثابت ہو چکا، باقی احاطہ سو وہ بھی موجود ہے۔ خود حق تعالی فرماتے ہیں، ان اللہ بکل شیء محیط۔ ترجمہ، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ بڑی تسلی کی بات ہے، ان جذبات کو اہل عشق خوب سمجھتے ہیں، گو مجازی ہی ہوں۔ مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی مندرجہ بالا میں واضح کر دیا کہ جو میری طرف ذرا بھی توجہ کرتا ہے میں اس کی طرف دو چند اور سہ چند توجہ کرتا ہوں۔ واقعی سچ ہے، اگر اللہ تعالیٰ اتنی توجہ اور رحمت نہ فرمائیں تو انسان کی کیا مجال تھی جو ان تک پہنچ سکے؟ آخر انسان کو خدا سے نسبت ہی کیا ہے؟ یہ انہی کی عنایات ہیں کہ جو کچھ حصہ معرفت وغیرہ کا انسان کو عطا ہو جاتا ہے، واقعی وہ غیر متنا نہ ہی مسافت ہے جس کا قطع کرنا انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ لیکن وہ کیوں کر قطع ہو سکتی ہے؟ سنیے، خود بخود آن شہ ابرار ببر آید، نہ بزور نہ بزاری نہ بزر میں آید۔ یعنی وصول کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ابتدا میں تو سالک میں اور محبوب حقیقی میں غیر متناہی مسافت ہوتی ہے جس کو سالک طے نہیں کر سکتا، مگر جب یہ چلنا شروع کرتا ہے تو حق تعالی اس کے ضعف پر رحم فرماتے ہیں کہ اتنی لمبی مسافت اس سے قطع نہ ہوگی۔ اب وہ خود بھی چلنا شروع کرتے ہیں اور ان کو اس کی مسافت کا طے کرنا کچھ مشکل نہیں، وہ خود اس کے نزدیک آ جاتے ہیں، اسی طرح وصول ہو جاتا ہے۔ بس حقیقت میں بندہ واصل نہیں ہوتا بلکہ حق تعالی اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ مثلا آپ کا ایک شیرخوار بچہ ہو جو آپ سے دور کھڑا ہو، آپ اس سے کہتے ہیں کہ دوڑ کر چلے آؤ، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اتنی مسافت یہ طے نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی اس کو بلاتے ہیں۔ اب بچہ ہمت کر کے ایک دو قدم چلتا ہے اور گر پڑتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ اس وقت باپ کو خود جوش آئے گا اور وہ خود دوڑ کر آئے گا اور اس کو گود میں اٹھا لے گا۔ یہی صورت سلوک باطن کی ہے کہ اول تم اپنی ناتمام طلب اور سعی ظاہر کرتے ہو، تمہاری وہ سعی ہرگز وصول کے لیے کافی نہیں تھی، مگر جب تم دو قدم چل کر گر پڑتے ہو اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آتا ہے اور وہ خود آ کر گلے لگا لیتے ہیں۔ مگر ہاں، اس کی ضرورت ہے کہ بچے کی طرح ایک دو قدم چل کر رونا شروع کرو، یعنی عجز و عبدیت کا اظہار کرو۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، ہر کجا پستی است آب انجارود، ہر کجا مشکل جواب انجارود، ہر کجا درد ادوا انجارود، ہر کجا رنج شفا انجارود، گر نہ گرید طفل کے جو شد لبن، گر نہ گرید ابر کے چندو خندو چمن۔ قرب نوافل و قرب فرائض۔ جب بندہ ریاضت و مجاہدہ کرتا ہے تو اس کی صفات رذیلہ اور شہوت و غضب کے ودائی یا محرکات زائل ہو جاتے ہیں اور نفس میں حب مرضیات حق اور بغض نامرضیات حق کا ایک راسخ ملکہ پیدا ہو جاتا ہے، جس سے اعمال حسنہ و محمودہ بے تکلف صادر ہوتے ہیں اور اعمال قبیحہ و ذمیمہ قریب قریب معدوم ہو جاتے ہیں۔ ایسے شخص کی نسبت میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أَحَبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتَهُ كُنْتَ سَمَعْتَ الَّذِي يَسْمَعْ بِهِ وَبَصْرَ الَّذِي يَبْصِرْ بِهِ وَيَدْهِ الَّتِي يَبْطِشْ بِهَا وَرِجْلَ الَّتِي يَمْشِي بِهَا۔ ترجمہ، میرا بندہ برابر مجھ سے بذریعہ نوافل قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کی شنوائی بن جاتا ہوں، یعنی کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی بینائی ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ جس کسی چیز کو لے لیتا ہے، اور اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ مطلب یہ کہ اکثر اس کے جوارح یعنی جسمانی اعضاء سے کوئی کام میری رضا کے خلاف نہیں ہوتا، بس گویا میں ہی اس کے اعضاء بن جاتا ہوں۔ چونکہ مجازن اس حدیث میں حق تعالی کو اعلیٰ اور عبد کو فائل کہا گیا ہے، اس لیے صوفیاء کرام نے اس کا اتباع کر کے یہ عنوان مقرر کیا ہے کہ بندہ فائل اور حق تعالی اعلیٰ بن جائے۔ اور چونکہ حدیث میں اس مرتبے کا حصول تکثیر نوافل یعنی کثرت نوافل پر وارد ہے، اور مجاہدہ اور ریاضت میں تکثیر نوافل لازم ہے، خواہ نماز ہو یا روزہ یا کثرت مراقبات یا تقلیل شہوات، اس لیے صوفیہ حدیث کی پیروی میں اس مرتبے کو قرب نوافل کہتے ہیں، اور چونکہ اس میں صفات و افعال رذیلہ کا ازالہ ہوا ہے اس لیے فنا صفات سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ دوسرا قرب اعلیٰ درجے کا ہے، یعنی عبد کی ہستی ایسی مزمحل یعنی کمزور ہو جائے کہ اپنے قدرت و ارادے کو قدرت و ارادہ حق کے روبرو ذوقی طور پر کلفافی و کلدم جاننے لگے، اور افعال و اعمال میں بمنزلہ اعلی محضہ کے ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی موثریت مستقلہ پیش نظر ہو جائے۔ اس مرتبے کو اس عنوان سے تعبیر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فائل ہو جائے اور عبد اعلیٰ بن جائے، اور چونکہ یہ اول سے اعلیٰ ہے، کیونکہ اول میں صرف فنائے رزائل تھا، فنائے اختیاریہ نہ تھا، فنائے اختیار نہ تھا، اور اس میں فنائے اختیار ہے، اس لیے اس سے اعلیٰ ہوا، اور حدیث میں تقرب بالفرائض کو تقرب بن نوافل سے اعلیٰ و افضل کہا گیا ہے۔ چنانچہ اس حدیث کا سب سے اول جز یہ ہے، وما تقرب الى عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور میرا بندہ میرا کسی ایسے ذریعے سے قرب حاصل نہیں کرتا جو میرے نزدیک ادائے فرائض سے زیادہ محبوب ہو۔ اسی لیے حدیث ہی کی موافقت میں صوفیہ اس کو قرب فرائض کہتے ہیں، اور چونکہ اس میں سالک کو اپنے صفات ذاتیہ، قدرت و اختیار پر بھی نظر نہیں رہی، اس لیے اس کو فنائے ذات سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ طریقہ کار، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار حق تعالی کو خواب میں دیکھا، عرض کیا، یا ربی وقنی وقنی علی اقرب الطریق الیک، یعنی خداوند مجھے اپنے تک پہنچنے کا نزدیک ترین رستہ بتا دیجئے۔ جواب ارشاد ہوا، یا بایزید دع نفس وتعال، یعنی اپنے آپ کو چھوڑ دو اور آ جاؤ، اپنے اوپر نظر کرنا چھوڑ دیں، اپنے کو نیست و نابود سمجھیں، تکبر کو دماغ سے نکال دیں، خدا تعالیٰ کے احکام میں منازعت نہ کریں، کیونکہ خدا تعالیٰ اور بندے کے درمیان یہی خود ہی حائل ہے، اگر یہ نکل جائے تو بس واصل ہو گئے، اور جب تک یہ باقی ہے اس وقت تک وصول نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اپنی عاجزی اور ناتوانی کا مشاہدہ کریں، حق تعالیٰ کے سامنے الہا و التجا کریں، تواضع پیدا کریں، مطلب یہ کہ تفویض کلی اور عبدیت کاملہ اختیار کریں کہ اخلاق رذیلہ جاتے رہیں، حمیدہ پیدا ہو جائیں، معاصی چھوٹ جائیں، طاعت کی توفیق ہو جائے، غفلت من اللہ جاتی رہے اور توجہ اللہ پیدا ہو جائے، کہ بقول شاعر، یک چشم زدن غافل ازاں شاہ نباشی، شاید کہ نگاہ کند آگاہ نباشی، یعنی ہمارے احکام الہی پر نظر رکھی جائے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہوں، پھر تو جانبین سے قرب کی وہ حالت ہوگی جس کو شاعر کہتا ہے، آرزو یہ ہے کہ نکلے دم تمہارے سامنے، ہم تمہارے سامنے ہوں، ہم تمہارے تم ہمارے سامنے ہو، ہم تمہارے سامنے۔